الله غفور الله رحيم الله يحب المحسنين وخالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سید المرسلین خاتم النبیین ابو القاسم محمد
اللهم صل علی محمد و علی محمد
ثم الصلاة والسلام على اهل بيته الطيبين الاطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على اعدائهم اعداء الله اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون صلوات الله على محمد وعلى
اله وصحبه وسلم
قران مجید میں سورہ نحل کی آیہ کریمہ ہے جو آپ کی خدمت میں، جس میں انسان کی حیات طیبہ، پسندیدہ اور خوشگوار زندگی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ دو چیزیں انسان میں ہو، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح، تو اللہ اسے حیات طیبہ عطا کرتا ہے. اور یہ حیات طیبہ فقط آخرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ دین نے دنیا اس دنیا اور آخرت کو ایک دوسرے کی ضد نہیں قرار دیا ہے. وہ دنیا جو آخرت کے مقابلے میں ہے وہ پست رابطہ ہے اس دنیا کی چیزوں سے، جو پستی کا سبب بنتا ہے، اور اسی پستی کے معنی میں دنیا ہو جاتی ہے. ورنہ اس دنیا میں امور کو انجام دینا اور کوشش کرنا، اور یہ نہ صرف یہ کہ دنیا نہیں بلکہ اس کو جہاد، اور صبح کے درس میں روایات پڑھی گئیں کہ اس کو جہاد کے طور پر تعبیر کیا گیا ہے. لہذا حیات طیبہ اس دنیا میں بھی درکار ہے انسان کو، یعنی اس دنیا میں بھی بہترین، گوارا، اچھی زندگی، پسندیدہ زندگی، اور اسی زندگی کے نتیجے میں آخرت میں پسندیدہ اور گوارا زندگی انسان کو چاہیے. اس لیے تعبیرات، اب یہ بحث ایک الگ سی بحث ہے جو کبھی کچھ دن پہلے ہی کہیں کی گئی تفصیل سے، کہ دنیا کا دو تصور، ایک دنیا جو واقعی پست ہے اور حقیر ہے، یہاں بھی اشارہ ہو چکا کبھی پہلے، اور ایک دنیا وہ کہ جو پست حقیر نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا جو آخرت بنانے کا ذریعہ ہے، جس کو تعبیرات میں کہا گیا مزرعۃ الآخرہ، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کا پھل اس کی کھیتی اس دنیا میں لگائی جاتی ہے. یہ رابطہ ہے دنیا و آخرت کا. لہذا ایک بہت ہی اچھی بحث ہے جس کو ابھی توفیق نہیں ہو پائی کہیں پہ تفصیل سے عرض کرنے کی، وہ یہ ہے کہ دین کی نگاہ میں دنیا صحیح معنوں میں ہے کیا. یوں تو دنیا کو آ کر واعظ و نصیحت کے طور پہ انسان برا بھلا سب کہہ کے چلا جاتا ہے، اور اس کے معنی بھی جو بتاتے ہیں وہ یہ انسان کا کام کرنا، کمانا، کھانا، یہ تو بری چیز نہیں، یہ تو جہاد ہے، یہ تو عظیم ہے، یہ تو محبوب ہے، یہ اس میں زیادہ محنت کرنے والا رسول اللہ کے نزدیک محبوب ترین فرد ہوتا ہے لوگوں کے درمیان میں. اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. لہذا یہ بحث آپ رہیں رکھیں نگاہ میں انشاءاللہ کہ اس کو کبھی گفتگو کی جائے یا دیگر بزرگان سے آپ گفتگو سنیں کہ اصل دین کی نگاہ میں دنیا کا صحیح تصور کیا ہے. لیکن ابھی ہماری جو بحث ہے وہ یہ کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ انسان کو اچھی حیات عطا کرے. حیات طیبہ یہ ابھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ جو ہماری بحث ہے وہ اخلاق کی بحث ہے اور اخلاق کے بغیر حیات طیبہ ممکن نہیں ہے، لہذا ایک اشارہ یہاں پہ شروع کر رہے ہیں کہ وہ حیات طیبہ، وہ پاکیزہ اور خوشگوار اور اچھی زندگی جو ہر انسان کو پسند ہے اور ہمیشہ کے لیے پسند ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے پسند ہے، اس کا راستہ قرآن نے بتایا ہے. اور راستے میں دو چیزیں بیان فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، ذکر یعنی مرد، انثى یعنی عورت. یہ تعبیرات قرآن میں متعدد مقامات پر آئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے نزدیک مرد و عورت میں، کمالات میں، فضیلتوں میں، بلندیوں میں، اجر میں، ثواب میں، بلند مقامات تک پہنچنے میں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ تصور دیگر انبیاء کی تعلیمات میں بھی یہی تصور رہا، لیکن اسلام نے آ کر اس کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، بہت ہی قوت کے ساتھ اور بہت ہی عملی نمونے کے ساتھ آ کر پیش کیا. ایک ایسے دور میں کہ جہاں سوچ بھی نہیں پا رہا تھا کہ انسان، اتفاق سے آج صبح ہی میں روایت پڑھ رہے تھے بعض روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بعض روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. تو یہ بھی تصور نہیں، مثلا مرد اور عورت ساتھ میں بیٹھ کے کھانا، ایک فیملی کے لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے تھے. اور عرض کیا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں، دیہاتوں میں ابھی بھی ہے، یعنی عورتوں کے جو مقام. لیکن یہ قرآن میں جگہ جگہ بار بار الگ الگ انداز سے ان کی فضیلتوں کو اور ان کے امور کو ذکر کیا گیا ہے. اس آیت میں فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، جو بھی ہو، اگر اس نے عمل صالح انجام دیا ہے، وہ ہوا مومن. لیکن عمل صالح کے ساتھ شرط یہ ہے کہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ ہو. اگر یہ دو چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں تو فلنحیینہ حیاتن طیبہ، تو ہم اسے حیات دیں گے. کون سی حیات؟ حیات طیبہ، بہترین اور پاکیزہ ترین اور کامیاب زندگی. حیات طیبہ، یہ اس کے لیے عمل صالح چاہیے. عمل صالح کی تفسیر پہلے کی جا چکی ہے، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں جو آپ کو یاد آ جائے انشاءاللہ. عمل صالح یعنی وہ عمل جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے. صالح، یہ اردو میں جو آپ بولتے ہیں صلاحیت، یہ اسی سے بنا ہوا ہے. قرآن میں جگہ جگہ آیا، شاید 71-72 مقامات پر عمل صالح کا لفظ آیا ہے. ایمان اور عمل صالح، یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ بہت سارے اصول، بہت سارے پرنسپلس، بہت سارے قانون جو قرآن نے بتائے ہیں انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے، اس میں صرف دو چیزوں کو معیار بنایا ہے، وہ کیا؟ ایمان اور عمل صالح. اگر یہ دو چیزیں ہیں تو بہت سارے اثرات جو زندگی کے لیے قرار دیے گئے ہیں، اجر، محبت دلوں میں، الفت، کامیابی، خیر بریہ ہونا، خسارے سے بچنے والے لوگ، یہ سب کے سب کون ہیں؟ وہ کہ جو ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں ان کے پاس موجود ہیں. اور ابھی اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ آ کر ان دونوں کے درمیان میں جدائی ڈالی گئی ہے باقاعدہ طور پر. پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی اور کچھ دن تک کامیاب رہی. بنی امیہ نے کوشش کی تھی، دوسرے لوگوں نے کوشش کی تھی کہ ایمان و عمل صالح میں جدائی ڈال دیں، چونکہ پورا دین ان دو چیزوں سے مل کے بنتا، ایمان اور عمل صالح سے. جدائی ڈال لیں گے تو خود بخود جو دین نہ ایمان رہ جائے گا، یعنی تنہا اگر ایمان کوئی چاہے تو ایمان نہیں رہ جائے، دھوکہ ہے. انسان دھوکے میں جو یہ چاہتا ہے کہ عمل صالح کے بغیر وہ ایمان والا ہے، اور وہ انسان بھی دھوکے میں ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ایمان کے بغیر بڑے اچھے عمل انجام دیے چلا جا رہا ہے. دونوں یہ دھوکہ ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے. فی الحال ہماری یہ بحث نہیں ہے، لیکن رہیں، یہ محفوظ رکھیں ذہن میں کہ یہ تصور، اور پھر پرانے زمانے میں اس کی کافی بحثیں بھی ہوئی تھیں. پورا ایک مذہب فرقہ بنا دیا گیا تھا، دو فرقے تھے، ایک فرقہ خوارج کے تھا جو بہت عمل صالح کو بہت زیادہ اہمیت دیتا تھا اور ایمان کی اہمیت نہیں دیتا تھا کہ، اور ایک دوسرا فرقہ تھا جو بنی امیہ نے بنایا تھا، مرجیہ نام کا، کہ وہ کہتا تھا کہ فقط ایمان کافی ہے، باقی عمل ومل سے کیا لینا دینا ہے. کہ وہ فرقہ دھیرے دھیرے ختم ہو گیا، لیکن اس فرقے کی جڑیں ابھی تک باقی ہیں، وہ ابھی ہمارے درمیان میں لا کے ڈالی جاتی ہیں کہ ایمان ہے تو بس کافی ہے. بنی امیہ نے اس کو اس لیے بنایا تھا کہ ان کے حاکموں کو جو ہے عمل تو کچھ کرنا نہیں تھا، انہیں شرابیں پینی تھی، انہیں لذتیں اٹھانی تھی، انہیں سیر و تفریح کرنی تھی، انہیں دربار میں ہر طرح کا عیش و عشرت سب کچھ کرنا تھا. اگر عمل صالح کے تصور باقی رہتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ کیسا اسلامی حاکم ہے کہ جس کے پاس عمل صالح نہیں. انہوں نے کہا اصل عمل صالح کوئی چیز نہیں، ایمان اصل ہے، اور ایمان تو لوگوں کے دل میں چھپا ہوا ہے، لہٰذا کسی کے ایمان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کر. یہ لہٰذا انہوں نے جان کر یہ فرقہ باقاعدہ طور پہ بنایا تھا. لیکن اس کے مقابلے میں ذمہ دار لوگوں نے، خاص کر سب کے اوپر آئمہ علیہ السلام نے مقابلہ کیا، شدید مقابلہ کیا اپنی تعلیمات کے ذریعے سے، اور یہ باطل چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہوتی چلی. لیکن پھر ابھی اس دور میں جہاں بہت ساری باطل چیزیں ابھار ابھار کر سامنے لائی جا رہی ہیں، اس میں یہ بھی ایک تصور یہ بھی لایا جا رہا ہے کہ ایمان 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 ہے بس یہ کافی ہے. نہ صرف یہ کہ کافی ہے بلکہ عمل کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں انہیں میں ابھی بہت ساری کلپس بھی آ جاتی ہیں، اور بہت ساری حقیقتیں جو چھپی ہوئی تھیں وہ دھیرے دھیرے لوگوں کے ظاہر ہو رہی ہیں. بہت ساری چیزیں بہت سالوں سے آ رہی تھی، لیکن ابھی جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کلپ آئی تھی حیدرآباد سے، لوگ کافی زیادہ اس پر ناراض ہوئے، بہت زیادہ اعتراض کیا. لیکن یہ کوئی آج کی بات نہیں تھی، یہ 22-25 سالوں سے جو ہے یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ پایا تھا. اس طرح کی توہین علماء کی، مراجع کی، یہ سب خود مجھے یاد ہے کہ شاید 23 سال پہلے کسی وجہ سے جانا ہوا تھا حیدرآباد، ایک ایسے پروگرام میں شرکت کرنے کو، یہ ساری چیزیں وہاں دیکھی تھیں. اس وقت ہمارا ابتدائی طالب علمی کا زمانہ تھا، یعنی یہ سب اس وقت بھی دیکھا تھا، اور یہ سب کچھ حرکتیں پہلے بھی ہو رہی تھیں. اور ایسے ناقص ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ بنی امیہ فقط نسل سے نہیں ہوتے، بنی امیہ ان کے عمل سے ہوتے ہیں. بنی امیہ کا کام یہ تھا کہ وہ امیر المومنین پر اور امیر المومنین کی راہ پر چلنے والوں کو پر سب و شتم کرتے تھے، قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. بنی امیہ کے خاندان میں ایسے افراد موجود تھے جو اس راہ کو پسند نہیں کرتے تھے، ان کے لیے امام نے کہا کہ تم ہم میں سے ہو، تم اصل بنی امیہ میں سے نہیں. چونکہ یہ مسئلہ نسل کا نہیں ہے، یہ مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے، یہ مسئلہ تفکر کا ہے، یہ مسئلہ سوچ کا ہے. اہل بیت کی خاندان میں ہوتے ہوئے بھی کوئی بنی امیہ کی فکر کا ہو سکتا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور کیا، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ سے دور کیا، اور ادھر بنی امیہ میں ہوتے ہوئے بھی بنی امیہ کی نسل کا مروان. مثلا ایک مثال شاید آپ کو یاد ہو، شاید 8 سال پہلے یا 8-9 سال پہلے یہاں پہ دیے تھی، بنی امیہ مروان کا پوتا، اس کو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ تو ہم میں سے ہے. تو مروان کے بارے میں، مروان یعنی تاریخ اسلام کے شقی ترین افراد میں سے جو بالکل اوپر لیول کا ہے، وہ اسے مروان کے لفظ آئے گا. مروان نے جتنی تباہیاں مچائی ہیں اسلام میں، ایسے نام مروان جیسے نام بہت کم ہیں، اور مروان کا پوتا جو آ کے چیخ رہا ہے مسجد میں، گریا کر رہا ہے، رو رہا ہے، امام کے درس میں آتا تھا، پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا کہ یہ سعد رو رہا ہے، سعد اس کا نام تھا، کہ سعد رو رہا ہے۔ کہا کیوں رو رہا ہے؟ بلا کے لے آؤ۔ بلایا کہ کہا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ ہم شجرہ خبیثہ میں سے، جو رسول اللہ کی حدیث اتنی معروف تھی، شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ جو قرآن میں ہے، تو اس کے تفسیر کے طور پر کہ شجرہ خبیثہ یعنی وہ کہ جس کی تعبیر رسول اللہ کی تعبیرات میں بنی امیہ تھے، جو رسول اللہ نے پہچان بتائی تھی، تو وہ جانتا تھا کہ ہم تو شجرہ خبیثہ میں سے، ہمارے اصل کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تو اس شجرہ خبیثہ سے نہیں بلکہ تو ہم میں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نسل سے، خون اور ہڈی اور نسل سے یہ چیز طے نہیں ہوتی کہ کون کس سے تعلق رکھتا ہے، کس کا کس شجر سے تعلق ہے اور کون کس شجر کا پھل ہے۔ یہ انسان کا کردار بتاتا ہے کون کہاں سے۔ لہذا ادھر مروان کے پوتے کو نکال لیا، لیکن ممکن ہے بہت سارے اپنے تھے جن کو اپنے آپ سے دور کر دیا۔ ایسے لوگ جو امام کی مثلا چچا ہوا کرتے تھے، امام کے بھتیجے ہوا کرتے تھے، امام کے بیٹے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو اپنے آپ سے دور کیا، حتیٰ وہ امام کے قتل میں شریک ہوئے۔ جو امام کے قتل میں شریک ہو اور جا کر ہارون رشید سے شکایت کر رہا ہو کہ تمہاری حکومت چل رہی ہے، امام موسیٰ کاظم کی حکومت چل رہی ہے، ہارون رشید کو اکسا رہا ہو کہ تم کیسے حاکم ہو، تمہاری حکومت ہوتے ہوئے مدینے میں تو امام موسیٰ کاظم کی حکومت چل رہی ہے، تو یہ اس نسل سے باہر نکل کے اس کا تعلق دوسری نسل سے ہو جائے گا۔ چونکہ نسل یہ قرآنی قانون ہے، عرض کیا جا چکا پہلے کہ قرآنی یہ قانون ہے کہ جناب ابراہیم کی زبان سے، جناب طالوت کی زبان سے، کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ ہم میں سے ہے اور جو میری اطاعت نہیں کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جناب ابراہیم کی زبان سے بھی قرآن نے نقل کیا یہ کلمہ، اور جناب طالوت کا واقعہ آپ کو یاد ہے، لمبا بہت اچھا واقعہ ہے، کہ جو پانی پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، چونکہ حاکم نے کہا ہے، رہبر نے کہا ہے، کمانڈر نے کہا ہے کہ اس وقت پانی نہیں پینا ہے، جنگ کے لیے سفر کر رہے ہیں، نہر آئی اور نہر سے پانی، واقعہ سب کو یاد ہے نا، پانی نہیں پینا ہے، اور پھر فرمایا کہ جو بھی پانی پی لے گا فلیسا منی، جو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ معیار کس چیز کو قرار دیا؟ اس اطاعت کو قرار دیا جس کی بنیاد پہ اپنا اور غیر طے ہوتا ہے۔ یہ معیار باطل معیار ہے جو ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے دوسروں سے لے کر کے، کہ جو ہمارے خاندان میں پیدا ہو گیا وہ اپنا ہے، جو ہماری نسل کا ہے وہ اپنا ہے، جو ہمارے نجس قطرے سے وجود میں آیا وہ اپنا ہے۔ یہ معیارات نہیں ہے، نجس ذہن ہو تو نجس باتیں بھی ذہن میں رہ جاتی ہیں۔ معیارات وہ حالت ہے انسان کے عمل کی جو انسان کے روح کو بلند کر دیتی ہے۔ لہذا ابھی ممکن ہے کہ اچھے گھرانے کے لوگ ہوں، لیکن ان کی سوچ کیا ہو؟ سوچ بنی امیہ والی سوچ ہو۔ یہ بنی امیہ کی سوچ ہے کہ آ کر علماء کو، آ کر رہبروں کو، آ کر مراجع کو گالیاں دی جا رہی ہوں، لعنتیں کی جا رہی ہوں۔ یہ فکر کون سی ہے؟ بنی امیہ کی فکر۔ انسان کہیں بھی پیدا ہوا، کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، حتیٰ سادات گھرانے میں پیدا ہوا ہو، چونکہ معیار ہمارے یہاں یہ نہیں، سوچ کیا ہے۔ اور یہ بات کبھی عرض کی جا چکی دوسری جگہ، پہلے کبھی کبھی تعجب ہوتا تھا کہ کیسے ممکن تھا کہ امیر المومنین جیسے انسان پر لوگ سنتے تھے۔ بنی امیہ کا تو مقصد تھا اپنی حکومت کرنے کے لیے، سب و شتم کرنا ان کو تو کرنا تھا، لیکن یہ سامنے لوگ سنتے کیسے تھے؟ امیر المومنین جیسے انسان کا کردار جنہوں نے دیکھا ہو، وہ آ کر مسجد میں نماز جمعہ میں، نماز جمعہ کے خطبے میں سالہ سال تک ممبروں پر امیر المومنین کو سب و شتم کیا جا رہا، برا بھلا کہا جا رہا، لوگ سنتے کیسے تھے؟ یہ انسان یقین نہیں آتا تھا، سوچنا پہ مجبور، لیکن تاریخوں میں بھرا پڑا ہے، لیکن آج دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آج یہ ہو رہا ہے، آج راہ امیر المومنین پر چلنے والوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اور کوئی باہر کا بنی امیہ آ کر نہیں کر رہا، یہی بنی امیہ کے سلسلے، نسل کے سلسلے نہیں، اس تفکر کے سلسلے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اس سوچ کا جو سلسلہ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ تو عمل صالح کہاں سے بنتا ہے؟ عمل صالح وہ کہ جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، صلاحیت کس چیز کی؟ یہ قرآن کہتا ہے کہ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پروردگار کی طرف نفوس طیب بلند ہوتے ہیں. یا کلمہ پرسو عرض کیا جا چکا کہ اصل روح اور نفس کی پکار اور صدا اور آواز وہ اللہ کی ذات ہے، بلند ہوتی ہے، روح بلند ہوتی ہے. یہی روزہ انسان کو بلند کر دیتا ہے، ایک نماز انسان کو کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، وہ ادھر سجدے میں سر جھکاتا چلا جاتا ہے، وہ اس کی روح بلند ہوتی چلی جاتی ہے. ادھر جسم جھکتا چلا جا رہا ہے، لیکن جس بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کا اس بارگاہ میں جھکنا اس کی روح کو اور اس کے نفس کو بلند کر، اتنا بلند کر رہا کہ معراج کی تعبیر روایات میں دیکھی، اسے معراج کہا گیا. تو اگر وہ عمل حقیقی عمل ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو، خالص عمل ہو، ملاوٹی نہ ہو، ریاکاری کا عمل نہ ہو، تو یہی چھوٹے چھوٹے عمل انسان کی روح کو بلند کرتے جاتے ہیں. لیکن بلند کرنے والی چیز کیا؟ یہ قرآن خود ہی کہہ رہا ہے والعمل الصالح یرفعہ، بلند ہونے والی ذات جو ہے وہ نفوس طیب ہے، پاکیزہ نفوس، پاکیزہ روحیں یہ بلند ہوتی ہیں. لیکن بلند کون کرتا ہے؟ عمل صالح ہے جو اسے بلند کرتا ہے، ہر عمل نہیں. ایک فرق جو ہے بتایا گیا، نیک عمل اور عمل صالح میں فرق ہے. ہر نیک عمل لازم نہیں ہے کہ عمل صالح بھی ہو، لیکن ہر عمل صالح لازم ہے کہ وہ نیک ہو. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. عام طور سے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں گے، ترجمہ پڑھیں گے، تو جہاں جہاں عمل صالح کے لفظ آئے وہاں ترجمہ کیا کیا گیا اردو میں؟ نیک عمل. یہ ترجمہ پورا نہیں ہے، کامل ترجمہ نہیں ہے، چونکہ ہر نیک عمل یہ ممکن نہیں. یعنی عمل صالح ایک وسیع ہے، بڑی چیز ہے، اس کو آ کر جو نیک عمل کا ترجمہ کرتا ہے، انسان کے ذہن کہاں چلا جاتا ہے؟ انسان کے ذہن یہاں جاتا ہے کہ ہر نیک عمل وہ عمل صالح ہے، چونکہ عمل صالح کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے؟ نیک عمل کیا گیا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. نیک عمل میں اور عمل صالح میں فرق یہ ہے کہ نیک عمل وہ ہے کہ جہاں صرف عمل اچھا ہو، لیکن عمل صالح وہ ہے کہ جہاں پہ عمل کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے کی نیت بھی اچھی ہو. یہیں سے وہ خلوص والی بات شروع ہو جاتی ہے، اخلاص شروع ہو جاتا ہے. نیک عمل پر تاریخ کی نگاہ صرف عمل کو دیکھ رہی ہے، عمل تو اچھا ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو، کسی لیے بھی کیا ہو، عمل اچھا ہے. کوئی آ کر ووٹ کے چکر میں آ کر ماتم کرنے لگے، کہیں عمل تو اچھا کر رہا ہے. اب یہ نگاہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ نگاہ کس نگاہ سے دیکھ رہی ہے. وہ نگاہ جو صرف عمل کو دیکھتی ہے، وہ ہر ایک کے عمل کو اچھا کہہ دے گی. قاتل ہو، مجرم ہو، سیاسی ہو، ووٹ کے لیے کر رہا ہو، جس کے لیے بھی کر رہا ہو، سب کو آگے یہ عمل اچھا ہے. لیکن وہ نگاہ جو عمل کے ساتھ ساتھ عامل کی، عمل کرنے والے کی نیت کو بھی دیکھتی ہے، وہ دیکھتی کہ نیت بھی اچھی ہے یا نہیں ہے. عمل صالح وہاں بنتا ہے جہاں عمل بھی نیک ہو اور نیت بھی نیک. جب دو چیزیں ملتی ہیں، ایک بہت مفصل بحث ہے، بہت ہی اچھی بحث ہے، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بعض جگہ پر، اور آیت اللہ جوادی عملی حفظہ اللہ نے چند جگہوں پر حکمت عبادات اور دیگر کتابوں میں یہ بحث انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے. اب یہاں پہ چونکہ فی الحال اس کی گنجائش نہیں بہت زیادہ، شاید آپ کے سامنے کبھی تھوڑا بہت عرض بھی کی جا چکی ہے، اور یہ اس لیے دہرانا بھی چیزوں کا اہم ہے کہ چونکہ آپ بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں، بہت سارے اصول زندگی کے جو بیان کیے گئے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ایمان رکھتا ہو اور عمل صالح انجام دیتا ہو. عمل صالح جب ترجمہ پڑھتا ہے کہتا ہے نیک عمل، تو کہا ہم مسجد میں آتے ہیں یہ تو نیک عمل ہے، ہم افطار دیتے ہیں یہ تو نیک عمل ہے، ہم فلاں کام کرتے ہیں یہ تو نیک عمل ہے، بہت سارے عمل ہمارے نیک ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ نیک عمل ہے لیکن وہ صالح بھی ہے یا نہیں ہے؟ نیک تو ہے، چونکہ ہر وہ عمل نیک ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا لگ رہا ہو، لیکن ہر وہ عمل صالح نہیں ہے جو لوگوں کی نگاہوں میں اچھا لگ رہا ہو. صالح عمل وہ ہے جو لوگوں کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی نگاہ میں بھی اچھا ہو، کیونکہ وہ نیت کو بھی دیکھتے ہیں. جو لوگوں کی نگاہ کے ساتھ ساتھ اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہو، کہ اللہ جو ہے فقط عمل کو نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ انسان کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہے. اور نیت جو ہے اس کا خلوص ہے جو اس کو عمل صالح بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ لہذا جب یہ لفظ آپ کے سامنے آئے، قرآن میں بار بار تکرار ہوتا ہوا نظر آئے اور عمل صالح آئے، تو فقط نیک عمل ترجمہ آپ پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جائیں اور ہر عمل کو کہ یہ تو نیک ہے بس عمل صالح نہیں، ممکن ہے کہ نیک ہو لیکن عمل صالح نہیں ہو۔ ٹھیک، اب اس کی تفسیر آپ خود ہی اپنے اعتبار سے سوچیں۔ بہت سارے لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، اسکول بنواتے ہیں، مسجدیں بنواتے ہیں، سڑکیں بنواتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اربوں خربوں خرچ کرتے ہیں، یہ سب سارے نیک عمل ہیں، تاریخ کی نگاہ میں یہ سب کے سب نیک ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ نیک ہونے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والا کس نیت سے اس عمل کو انجام دے رہا ہے، اور کیا یہ عمل اسے بلند بھی کر رہا ہے یا بلند نہیں کر رہا ہے، چونکہ عمل نیک عمل کے لیے لازم نہیں ہے کہ اسے بلند کرے، لیکن عمل صالح کے لیے لازم ہے کہ انسان کو بلند کر دے۔ ہاں، عمل صالح کی بنیاد کیا ہے؟ یہی جو آپ کی آیت پڑھی مل عمل صالح، اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ عمل خالص، اس میں الہی رنگ ہو۔ عمل صالح وہی ہوتا ہے جو بلند کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے جس کا رنگ رنگ الہی ہو، قرآن کی اسی آیت کے مطابق جو سورہ بقرہ کی صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جو الہی رنگ میں ہو۔ الہی رنگ میں نہیں ہے تو عمل صالح بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لیے کل جو گفتگو آپ کے سامنے پیش کی اس کی ایک حد تک ہو گئی تھی اور ارادہ یہ تھا کہ اس کو ختم کر دیں گے، لیکن ایک روایت کہ اصل انسان سے جو چیز چاہی گئی ہے، اللہ نے انسان کو مخاطب کر کے حدیث قدسی میں ہے، یہ حدیث قدسی جو ہے بزرگان نے نقل کی ہے، اس حدیث کو ہم ابھی دیکھ رہے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب چہرے حدیث میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دیگر کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، کیوں انسان سے خالص چاہا گیا ہے؟ ممکن آپ کے ذہن میں کل کی گفتگو سن کے تصور پیدا ہو، انسان عمل کر رہا ہے، کیا اتنا پریشان کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا خالص ہے کہ خالص نہیں ہے، نیک تو کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو اچھے عمل تو کبھی کبھی جو ہے بڑے بڑے مجرموں سے بھی اچھا عمل ہو جاتا ہے، بعض لوگ آگے کہتے بھی تھے، وہ واقعات ہیں آپ کے سنے ہوئے ہیں، مثلا چوری کر کے آتا تھا اور دیتا تھا دوسروں کو، خیرات کر دیتا تھا، یہ بڑے بڑے ڈاکو اور یہ لوگ یہ سب کام کرتے ہیں، اور کہتا تھا دیکھو قرآن کا قانون ہے کہ جو ایک عمل کرے گا، ایک برائی کرے گا، اس کو ایک سزا ملے گی، لیکن اگر کوئی جو ہے اچھائی کرے گا تو اس کے فلاح و عشر و امثال، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو پھر اس کا میتھمیٹک کے ذریعے سے حساب لگاتا تھا کہ میں نے ایک چوری کی تو ایک پنش اس کی ملی، ایک برائی کا اس کے ایک برا نتیجہ ملا، پھر اس چوری کے ذریعے سے پھر ہم نے ایک آدمی کا پیٹ بھی بھر دیا تو اس کا 10 ملا، تو ایک مائنس کر لیں باقی ہے نا، میتھمیٹک کے حساب سے صحیح ہے نا، 10 فائدے ملے ہیں، ایک نقصان ملا ہے، تو 10 میں سے ایک جو چوری والا تھا وہ کم کر لیں، اس کو مائنس کر دیں، 9 تو بچا نا، تو فائدے میں رہے، زیادہ یہ کام کرتے رہیں۔ تو اس سے امام نے فرمایا کہ تو نے یہ آیت تو پڑھی ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا فلاح و عشر امثال، لیکن قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ ہر ایک سے قبول ہی نہیں کرتا، اللہ صرف اور صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اور جہاں تقویٰ ہوگا وہاں پر پھر یہ ہے حالت ہی نہیں رہ جائے گی، اللہ ہر ایک سے قبول نہیں کرتا۔ لہذا یہ بحث کی ضرورت ہے، ہم آپ کو پریشان کرنے کے لیے بحث نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اور اپنے انشاءاللہ کی خود پر بھی اثر ہو، اپنے عمل کے معیار کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس طرح کے میتھمیٹک کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہوں، کیونکہ صرف جو ہے قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں قبول آیا، امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شخص ہے جو اپنا قیمتی ترین سرمایہ دیے دے رہا ہے لیکن امام نہیں قبول کر رہے ہیں، یہ نمونہ ہے کہ اللہ نہیں قبول کرتا، اللہ کا نمائندہ بھی قبول نہیں کر رہا۔ مثلا ایک مسافر کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ بھی عرب کے مسافر کے لیے، وہ اس کا گھوڑا ہے اور وہ اس کی تلوار ہے، جو گھوڑے سے سفر کرنا ہے، تلوار سے ڈاکوؤں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ عبید اللہ ابن حر جعفی، یہ امام کو اپنی تلوار بھی دیے دے رہا ہے اور اپنا بہترین تیز رفتار گھوڑا، سب سے زیادہ تیز رفتار، یہ کہے گا کہ میرا گھوڑا ایسا گھوڑا ہے کہ آج تک کسی نے میرا پیچھا کیا تو مجھے پکڑ نہیں پایا، اور میں نے جس کا بھی پیچھا کیا میں نے اپنے گھوڑے سے پکڑ لیا، یعنی سب سے اچھی آج کے زمانے کی سب سے زیادہ لگژری گاڑی وہ دے رہا ہے امام حسین علیہ السلام کو. کسی کے پاس بہت ہی اچھی لگژری گاڑی ہو، نام نہیں لیتے ہم، بہترین گاڑی ہو اور بہترین اسلحہ ہو، وہ امام کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، لیکن امام اس سے چاہتے کیا تھے؟ امام خود اسے چاہ رہے تھے کہ میں تجھے نجات دینا چاہتا ہوں، تیرے گناہ ہیں، تو جنگ صفین میں میرے بابا کے مقابل میں جنگ کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں تجھے نجات دے سکتا ہوں. امام کا جملہ یہی تھا کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں. اب اس میں یہ جملہ نہیں ہے کہ جنگ صفین میں لڑ رہا تھا، اب یہ پیچھے جا کے دیکھنا پڑتا اس کے گناہ ہیں کہاں، تو گناہ بڑے وہاں پہ تھے. امام نے کہا کہ تیرے گناہ بڑے ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہیں، کیا تو نجات چاہتا ہے؟ کہا ہاں نجات چاہتا ہے. کہا تو پھر میرے ساتھ چل، میں تجھے نجات دینا چاہتا ہوں. اس کے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ تھا کہ جنگ صفین میں امیر المومنین کے مقابلے میں لڑ رہا تھا. وہ جو امیر المومنین کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا، البتہ نادانی کی وجہ سے، نادانوں کو نجات دینا یہ اماموں کا کام ہے، نادانوں کو اپنے سے جدا کر دینا، نادانوں کو غیر سمجھ لینا، نادانوں کا دشمن سمجھ لینا، دشمن کو دشمن سمجھا جائے، نادانوں کو نجات دینے کی فکر کیا. اس امام اس کی نادانی کی بنیاد پر تو نے یہ نادانیاں کی ہیں جس کی بنیاد پہ بڑا گناہ تو نے انجام دیا ہے، کیا تو اس سے نجات چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. کہا پھر میرے ساتھ تو چل، یہ نجات کا راستہ میرے ساتھ ہے. تو اس نے کہا کہ ہم یہ تلوار دیتے ہیں، ہم یہ گھوڑا دیتے ہیں، ہم اپنی لگژری گاڑی دیتے ہیں، لیکن میں نہیں آ سکتا. امام نے جواب میں سورہ کہف کی یہ آیت پڑھی کہ ما کنت متخذ المذلین عضدا، ہم گمراہوں کو اپنا قوت بازو نہیں بناتے. تیرا گھوڑا مجھے نہیں چاہیے، تیری تلوار بھی مجھے نہیں چاہیے، نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے، کیونکہ اگر تو آئے تو گھوڑا اور تلوار تو دور کی بات ہے، تیرا صرف آنا ہی میرے لیے کافی ہے، تو کچھ دے یا نہیں دے، تو خود آئے، اگر تو اس راہ پر آئے تو کافی ہے، لیکن اگر تو نہیں آتا تو نہ تیرا گھوڑا چاہیے نہ تیری تلوار چاہیے. آج کے زبان میں اگر کہیں نہ تیری مسجد چاہیے، نہ تیرا اذا خانہ چاہیے، نہ تیری فرش اذا چاہیے، نہ تیری مجلس چاہیے، نہ تیرا تبرک چاہیے، نہ تیری نیاز چاہیے، تو یہ تو سب سے بڑی چیز دے رہا تھا نا، اپنا گھوڑا دے رہا تھا، اپنی تلوار دے رہا تھا. کہا کہ اگر تو گمراہ ہے تو گمراہی کے ساتھ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سے متقین سے قبول کرتا ہے. تقویٰ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان الہی رنگ اپنے عمل کو دے. لہذا یہ روایت جو ہے کہ انسان سے کیوں چاہا گیا کہ اپنے عمل کو خالص پیش کرے، اسے ایسے انسان کو بنایا ہی گیا ہے صرف اللہ کے لیے. اب کیا مقام دیا اللہ نے انسان کو؟ کہا کہ خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے سب کچھ بنایا ہے تیرے لیے. یبن آدم، اے آدم کی اولاد، خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے تمام اشیاء کو تیرے لیے بنایا ہے. یہ مقام ہے انسان کا. اور اس سے بڑا مقام کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ سختی ہو جائے گی، اس سے بڑا مقام یہ ہے کہ وَخَلَقْتُكَ لِعَجْلِ، لیکن تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ اس سے بھی بڑا مقام ہے. تو جب تجھ کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو تو کس کے لیے دنیا میں ساری بھاگ دوڑ یہ کیا کر رہا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ تجھے تو بنایا تھا میں نے اپنے لیے. اپنے لیے کا مطلب نہیں کہ آؤ میری نمازیں پڑھنا شروع کر دو، نماز زیادہ پڑھتا ہے ڈانٹ کے اس کو نکالا جاتا ہے، بھاگو یہاں سے نکلو. وہ آیت ہم پڑھتے رہتے ہیں آپ کی خدمت میں جو کہ نماز جمعہ پڑھ لی، خطبہ سن لیا، دو رکعت نماز پڑھ لی، اب کیا کرو؟ نکلو یہاں سے، نماز جمعہ پڑھ لی، نکلو. ابھی ہم لوگ کیا کرتے تھے، نماز ظہر بھی پڑھ لیتے ہیں، اسی میں کچھ لوگ نماز عصر بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نماز جمعہ پڑھ چکے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے اس لیے نہیں بنایا کہ بیٹھ کر مسجد میں بیٹھے تسبیح پڑھتے رہو، دعائیں پڑھتے رہو، نہیں، اب باہر نکلو. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب باہر نکلو تو باہر نکلنے کے وقت تم کیا کر رہے ہو؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، باہر نکلو تو کیا کر رہے ہو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے تم اپنا رزق ڈھونڈو، بیکار بن کے نہیں رہو، دوسروں پر بوجھ بن کے نہیں رہو، جاؤ اپنا رزق تلاش کرو، حتیٰ جمعے کے دن تلاش کرو، حتیٰ چھٹی کے دن، چونکہ جمعہ یعنی اسلامی کلچر میں جمعہ یعنی چھٹی کے دن، تم چھٹی کے دن بھی جا کر کوشش کرو، محنت کرو، رزق ڈھونڈو، لیکن جب رزق کے لیے تم باہر نکلو تو جا کر اس رزق میں الجھ کے سب کچھ بھول نہیں جاؤ، بلکہ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد کرنا اور اللہ کو یاد رکھنا. یاد جو کرتے ہیں ان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ مصلے پہ آئیں تو یاد کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں آئے تو یاد کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ کوئی بھی نعمت آتی ہے اللہ یاد آتا ہے، کوئی بھی اچھا منظر نظر آتا ہے اللہ یاد آتا ہے. یاد رکھنے والے لوگ ہیں نا، یاد کرنے کے لیے زبان ہلنا چاہیے، یاد کرنے کے لیے کچھ حرکت ہونا چاہیے، یاد رکھنے کے لیے کچھ جسم میں کوئی حرکت کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنے کے تعلق انسان کی روح سے ہے، اور روح جو ہے رابطے میں ہے جو یاد رکھتی ہے. جب بھی کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو بھی یاد رکھتے ہیں، نعمت آتی ہے تو بھی یاد رکھتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو بھی یاد رکھتے ہیں، اچھائیوں کی طرف قدم آگے بڑھتا ہے تو بھی یاد رکھتے ہیں، برائیوں کی طرف قدم آگے بڑھتا ہے تو بھی یاد رکھنا ہی اسے روک دیتا ہے. یاد رکھنے کا کام ہی یہی ہے، جو یاد کرتے ہیں یاد کر کے چلے جاتے ہیں وہ پھر نہیں رک پاتے، لیکن جو یاد رکھتے ہیں بہت تیزی سے آ کر ایک بریک لگتا ہے، اللہ کو یاد رکھنے والا بریک. جتنا سامنے بڑا خطرہ اتنی زیادہ مضبوط بریک. یہ بریک لگانے کا ہنر سیکھے سر، گاڑی کا بریک نہیں، اپنی زندگی میں جو ہماری زندگی کی گاڑی یہ چل رہی ہے، جو لوگ جتنی زیادہ رفتار سے چل رہے ہیں اتنی زیادہ ان کو زیادہ بریک لگانے کی ضرورت ہے. مثلا علماء کو اور مولویوں کو زیادہ شدید بریک لگانی پڑتی ہے. اگر یہ ہنر نہیں سیکھا ہے، بریک نہیں لگا پایا، اور اللہ کی یاد نے بریک نہیں لگوایا، تو نہیں معلوم کس سے جا کے ہاتھ ملا رہے ہوں گے، کس پارٹی سے مل رہے ہوں گے، کس کا سپورٹ کر رہے ہوں گے. کچھ جگہ بریک لگانے کی ہوتی ہے، ہر جگہ جانے کی نہیں ہوتی. اگر اللہ کی یاد ہو تو کبھی بھی ایسا کام نہیں ہوگا. جب انسان اپنی مصلحتیں اور دیگر معمولی مصلحتیں دیکھنے لگتا ہو، مصلحت ہی دیکھ رہا ہوگا، لیکن یاد خدا کے بغیر، جہاں نہ دین، نہ کوئی بیسک قانون ہے، نہ کوئی پرنسپل ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہیں معلوم کہاں جا رہا ہے انسان، کیا کر رہا ہے. ایسے ایسے منظر سامنے آتے ہیں انہیں الیکشن کے دنوں میں، خاص لوگوں سے، عام لوگوں سے ایسا ہو تو چلو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ یہ بیچارہ ابھی یہ تو صرف اللہ کو یاد کر لیتا ہے جا کے مسجد میں. لیکن علماء سے کم اس بات کا تقاضا کہ اللہ کو یاد رکھیں. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جو جتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اتنی تیز اس کو بریک لگانی پڑتی ہے، کہ ہر جگہ نہیں پہنچنا ہے، ہر ایک سے نہیں ملنا ہے. کہاں بلایا جا رہا ہے؟ دلی چلے جا رہا ہے کوئی یہاں چلا جا رہا ہے، کوئی بھگوا ہاؤس میں چلا جا رہا ہے، کوئی گرین ہاؤس میں چلا جا رہا ہے، بریک نہیں لگا پا رہا ہے. کیوں بریک نہیں لگا پا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد نہیں ہے، اللہ کے دین کی، اللہ کے قانون کی، اللہ نے جو پرنسپلس ہمیں دیے ہیں، جو اصول دیے ہیں، اس کی یاد نہیں. اگر اس کی یاد ہوتی تو ایک ہنر سیکھے عزیزو، ہم سب مل کے یہ سیکھیں کہ یعنی اسی یہ وہی یہ بحث جو ہے اخلاص کی بحث، یعنی اللہ کو یاد رکھنے کی بحث. یاد رکھے انسان تو اس اپنی تیز رفتار گاڑی میں دیکھے کہ کہاں پر اسے بریک لگانا ہے، وہاں پہ بریک لگا پا رہا ہے یا نہیں، ورنہ فیل ہے یہ بریک. کسی شیطان نے آ کر کیا کر دیا ہے، گاڑیوں میں کچھ ہوتی ہے نا دستکاری، بریک فیل ہو جاتا ہے، پھر انسان تیزی سے ایکسیلیٹر دبا کے گاڑی چلا رہا ہوتا اور سامنے جو ہے جا کے خود کو بھی تباہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی تباہ کرتا ہے. تیز رفتار جا رہا ہے تباہ، ادھر بریک فیل ہے. جو لوگ اللہ کو یاد نہیں رکھ پاتے ان کا بریک فیل ہے، وہ خطرات میں اپنے آپ کو بریک نہیں لگا پاتے کہ یہاں نہیں جانا تھا، اس سے نہیں ملنا تھا، یہ کام نہیں کرنا تھا، یہ گناہ نہیں ہونا تھا. ابھی آپ دیکھیں ماہ رمضان میں بہت ساری چیزوں میں آپ کتنی آسانی سے بریک لگا لیتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ روزہ اللہ کی یاد رکھتا ہے، رکھواتا ہے، بہت سارے کام کا دل چاہتا ہے، لیکن یہ فٹ سے بریک لگاتے ہیں، مضبوط بریک. بچے روزہ رکھتے ہیں، بچے بھی لگا لیتے ہیں، ان کا دل چاہتا ہے، پیاس ہے، شدت ہے، چلے اٹھائیں پانی، اٹھا کے پئیں ٹھنڈا پانی، یہ بریک لگاتے. کس چیز نے بریک لگایا؟ یہ اللہ کی یاد نے. اس لیے کہا صوم لی، روزہ میرے لیے ہے، روزہ خاص ہے میرے لیے، روزہ اللہ کو یاد رکھواتا ہے. ہر ایک بریک لگا لیتا ہے، صرف خاص لوگوں کے لیے ہر ایک لگاتا ہے، بعض گناہ کرنے کے دل چاہتا ہے انسان کے، لیکن روزہ ہے بریک لگا لیتا ہے فور، جتنی تیزی سے ہم ممکن ہے کبھی تیز، اب یہ ہنر ہے انسان میں، دیکھیں تیز گاڑیاں چل رہی ہیں جب بریک لگائے ممکن ہے آواز آئے تیزی سے اور ٹائر کو مشکل ہو جائے، تو ممکن ہے بعض جگہ ایسا بریک لگانا پڑے جہاں کچھ تھوڑا تکلیف بھی ہو جائے، تو یہ تکلیف ہونے دیں، لیکن آگے خطرہ جو بڑا خطرہ ہے، جو آگے تباہی ہے، آگے قوم تباہ ہو رہی ہے، آگے بدنامی ہو رہی ہے، ابھی شیعت کی بدنامی ہو رہی ہے، ابھی قوم کی بدنامی ہو رہی ہے، ابھی مکتب اہل بیت کی بدنامی، ایک انسان دو انسان چار لوگوں کے بریک نہ لگانے کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہوئی جا رہی ہے، اگر اللہ کی یاد ہو تو یہ بریک لگانا سیکھے انسان، ورنہ مشکل میں اب اندازہ کر لیں اگر بریک نہیں لگتی تو گاڑی کا کیا حال ہوتا ہے، گاڑی بھی تباہ، مسافر بھی تباہ، ابھی ہم دین کو بھی تباہ کیے دے رہے ہیں، شیعت کو بھی تباہ کیے دے رہے ہیں، بنیاد بھی ہے، چند سال پہلے جو رسول اللہ کی سیرت کی گفتگو تھی وہاں پہ عرض کیا گیا، شاید پہلے ہی دن عرض کیا گیا اگر آپ کو یاد ہو، اگر انسان کی زندگی میں اصول نہیں ہے، پرنسپلس نہیں ہے، تو یہ سارے کام ہوتے رہیں، یہ سیاسی لوگ کیا کرتے ہیں، سیاسی لوگوں کی زندگی کا کوئی بھی پرنسپل نہیں ہوتا، ان کو صرف اپنی منفعت چاہیے، اپنا فائدہ چاہیے، اپنی منفعت کے لیے پست سے پست کام ان کو کرنا ہوا وہ آسانی سے کر لے جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے ان کی اگر وہ پرنسپل کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ایسے گھٹیا سیاست مند ہی نہیں بنیں گے، وہاں پہ تفصیلی بحث کی تھی آپ کی خدمت میں، اور جب یہ پرنسپل نہ ہو، جب یہ ایک مومن کی زندگی میں یہ پرنسپل نہ ہو، جب ایک مولوی کی زندگی میں نہ ہو، جب عالم کی زندگی میں نہ ہو، جب ہماری زندگی میں نہ ہو، جب آپ کی زندگی میں نہ ہو، تو انسان صرف اور صرف منفعت کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے، بغیر اس کی فکر کے کہ اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے، تو جو دو چیزیں جو طلب کی گئی وہ کہ انسان کی زندگی میں اصول ہو، انبیاء کی زندگی، اہل بیت کی زندگی، اصولوں میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیے کبھی بھی، اصولوں میں، اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ سبھی حضرات نا، اگر کوئی سخت بات ہوئی تو اشارہ کر دیجیے، جو لوگ اصولوں میں کمپرومائز کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر کوئی بھی ان کی زندگی کی کا بھروسہ نہیں رہتا کہ کدھر چلا جائے گا انسان، کب کس کے ساتھ ہوگا، جہاں بھی منفعت نظر آئے گی وہ انجام پا رہا ہے، ظاہر ہے یہاں پہ کسی فرد کی بات نہیں ہے، مسئلہ فرد کا نہیں ہے، مسئلہ تشیع کا ہے، مسئلہ شیعت کا ہے، مسئلہ شیعت کے ان بنیادی اصولوں کو کہ شیعت نے کبھی بھی ظالموں کا ساتھ نہیں دیا ہے، کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہیں، کبھی ظالموں کا سپورٹ نہیں کیا ہے، ہوپ یہ بات چند روایتوں پہ آگے ختم کرتے ہیں، قرآن نے جو چیز چاہی ہے، ایک دو آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، ماہ رمضان ہے، بہرحال ماہ رمضان میں استفادہ ہو قرآن کا، قرآن کہتا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے رسول آپ بھی کہہ دیں کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے، انی امرت، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی جو کچھ بھی اللہ کی بندگی کرو مخلصا لہ الدین، اللہ کو خلوص کے سوا اور کوئی چیز قبول نہیں، ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان ملاتا ہے اللہ کے ساتھ، شریک کرتا ہے کسی کو، یہ بحث ابھی یہاں پہ نہیں کرنی، لیکن خود اسی سے رابطے کی بحث ہے، شرک کی بحث، اللہ کے ساتھ جب کسی کو شریک کرتا ہے یعنی خالص نہیں رہا، تو شریک والے عمل کو اللہ کہتا ہے کہ یہ پورا اسی کو دے دے، اللہ کی ذات فیاض ہے، کہتا ہے یہ مشرکانہ عمل جس کے لیے کیا ہے، بیوی کے لیے کیا ہے، بچے کے لیے کیا ہے، باپ کے لیے کیا ہے، ماں کے لیے کیا ہے، یہ سب اس کے حوالے کر دے، یہ بچے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کی تعداد ماشاءاللہ بھی زیادہ ہے نوجوانوں کی، لیکن ابھی سے یہ سیکھیں، کبھی کبھی بچپن میں جو ہے دکھاوے والا کام بچے کر رہے ہوتے ہیں، بچپنے میں چل بھی جاتا ہے، لیکن یہ بچپنا جو ہے بڑھاپے تک باقی نہیں رہے، کل یہ گفتگو کر رہے تھے، ہمارے ایک برادر نے آگے ایک واقعہ سنایا جو ہمارے استاد نے کبھی بیان کیا تھا، کسی بچے کا واقعہ، کہا کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس نے کسی کوئی تقریر سنی، جوش میں آ گیا نوجوان، کہا کہ میں تو نماز شب پڑھوں گا، اب نماز شب پڑھنے کے لیے بچوں کے لیے ٹھیک ہے، مشکل نہیں ہے کہ بچے کوئی کام کرتے ہیں، دیکھیں بھی، تعریف بھی کریں، تشریق بھی کریں، لیکن یہ بچپنا جب بڑھاپے تک باقی رہ جاتا ہے تو مشکل پیش آتی ہے، اب اس نے ایک دن اٹھ کے نماز شب پڑھ لی، چونکہ جوش میں ایک آخری دن ہوتا ہے، جو لوگ سمجھ کے نہیں کرتے، نماز شب پڑھنے کے لیے اٹھا تو دھڑا دھڑ دروازے کھول رہا ہے بند کر رہا ہے. یہ میں نے میرا واقعہ کسی برادر نے مجھے سنا کہ میں نماز شب پڑھنے اٹھا ہوں تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے, یہ کیا بات ہوئی. یہ تڑپ ہمارے دلوں کی بھی ہوتی ہے, کام میں نے یہ کر دیا ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں. یہی تڑپ ہے جو خلوص کو نگل جاتی ہے, ختم کر دیتی ہے. اس تڑپ پہ جب تک انسان کنٹرول نہیں کر پاتا سارے عمل, اب آج وہ روایت نہیں پڑھ پائیں گے کل آپ کے سامنے, جو کل اس کے اپوزٹ جو بحث ہے وہ کریں گے آپ کے سامنے, تو وہاں پہ روایت پڑھیں گے انشاءاللہ کی. بہت ہی بڑا عمل انسان انجام دے کے اسے تباہ کر ڈالتا ہے, صرف کس بنیاد پر؟ اسی اس تڑپ کی بنیاد پر کہ میں نے ایک اچھا کام کیا کسی نے دیکھا ہی نہیں, کسی نے دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بیچارے کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا, وہ سب کچھ دیکھتا ہے. کتنی بھی تاریکی میں عمل انجام دیا جائے, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا. اسی یقین کی مشکل ہے, اللہ کی ذات دیکھ لے. الم یعلم بأن اللہ یرا, کیا یہ انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ لیکن یہ بچہ تو نہیں جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بعض بچے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں, وہ بچوں والا واقعہ سنا ہوا ہے کہ یہ کہا کہ جاؤ ذبح کر کے لاؤ, وہ پورا ٹہل ٹہل کے سارے بچے ذبح کر کے آ گئے, لیکن جو سب سے ہوشیار بچہ تھا وہ ذبح کر کے نہیں لایا, اور باقی جو ڈل بچے تھے ان کو اعتراض تھا, کیوں استاد اس کو زیادہ چاہتا ہے؟ استاد امتحان لینا, ان کو بتانا تھا, یاد ہے بچوں؟ ہاں ٹھیک ہے, تو اس لیے واقعہ نہیں سناتے ہیں. آخر میں جو سب سے ہوشیار بچہ تھا اس نے ذبح نہیں کیا. اب بعض لوگوں نے ذبح کرنے کے بجائے وہاں سیب رکھ دیا تاکہ وہ ذبح کرنے والی بات جو تھوڑا سیب کاٹ کے لاؤ یا جو بھی کرو, وہ اصل واقعہ اہم نہیں ہوا کہ نہیں ہوا, اصل وہ نقطہ اہم ہے کہ جو اس سے لینا ہے. سب واپس آگے جلدی جلدی فٹافٹ, کوئی دیوار کے پیچھے, کوئی یہاں, کوئی وہاں, کوئی گڈھے میں, کوئی درخت کے پیچھے, وہ دیر تک ٹہل بہل کے گھوم پھر کے آیا, دیکھا ہاتھ میں پھر وہ لیے وہ سیب یا مرغ لیے چلا آ رہا ہے پرندہ کا, سب بچے مسکرانے لگے, دیکھو یہ کتنا بیوقوف ہے, اتنی دیر بعد آیا پھر بھی یہ ذبح کر کے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ استاد نے کیا کہا تھا, کہا تھا وہاں پہ ذبح کرنا کہ جہاں کوئی بھی اسے دیکھ نہیں رہا ہو. یہ بات صرف بچوں کی نہیں, یہ بات بڑوں کی بھی ہے, شاید بڑوں کے لیے اور زیادہ ضرورت ہے. وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی بھی اسے نہیں دیکھ رہا ہو. یہ اتنی دیر بعد بھی آیا, بچے مسکرا رہے تھے, اسی کو بہت چاہتے تھے یہ بیوقوف کو, اس کو اتنی بھی عقل نہیں, اتنا دیر تک بعد میں آیا لیکن بچے کو ذبح کر کے نہیں آیا, جانور کو پرندے کو ذبح کر کے نہیں آیا. آیا تو پوچھو کیوں نہیں ذبح کر کے آیا, کیوں نہیں آئے بھائی ذبح کر کے, ہم لوگ تو بہت پہلے آ گئے تھے, فٹافٹ جلدی جلدی آ گئے تھے. تو کہا اس لیے کہ ہم جہاں بھی گئے, بہت ساری جگہوں پہ گئے, اور جیسے ہی میں نے چاہا کہ ذبح کروں تو مجھے لگا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. کہ کون دیکھ رہا تھا, ایسی جگہ کہاں گیا تھا کہ جس کو لوگ دیکھ رہے تھے, کوئی دیکھ رہا تھا؟ کہا نہیں, کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن میں جہاں بھی جتنا چھپ کے بھی کوئی عمل کرنا چاہ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ کہا میرا اللہ دیکھ رہا ہے, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ کتنی تاریکی میں بھی کوئی عمل انجام دیں گے, جس کو دیکھنا ہے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن یہ بیچارہ بچہ نوجوان نہیں سمجھتا تھا, دھڑ دھڑ دروازے کھولے, پٹکے, پانی گرایا, بہایا, سب کچھ کیا, کھانسا, اور اللہ اکبر. کچھ چیزیں یاد آتی ہیں, اس سے گزرنا پڑتا ہے, بریک لگانا پڑتا ہے. بعض لوگ چیختے ہیں, پکارتے ہیں. اب ایک جگہ, اب نام نہیں لیتا, ایک جگہ کی بات ہے, وہ نماز صبح میں اٹھتے تھے لیکن اتنی زور زور سے کھانستے تھے بیچارے, سردی وردی نہیں تھی اور صرف کھانستے نہیں تھے, وہ ایک اور بھی ہوتے ہیں نا جو ہندوستان میں اور دوسری جگہ پہ اس کو بہت برا مانا جاتا ہے, کھکھاڑنا کیا کہتے ہیں, بہت بری چیز مانی جاتی ہے. انسان تنہائی میں چھپ کے کرتا ہے, چھپ کے سے کرتا ہے, سنبھالے رہتا ہے, لیکن وہ پورے محلے کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ انسان جو نماز سے پڑھنے کے لیے اٹھ گیا ہے, اور ان کے شور و گل سے دوسرے لوگ بھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتے تھے, شاید اس کا ان کو فائدہ مل جائے. خود کے عمل کا تو فائدہ نہیں ملے گا, لیکن ان کے شور و گل کا فائدہ, دوسرے لوگ سوتے سوتے بیدار ہو جاتے, جگ جاتے. جب یہ سب کچھ کر گیا لیکن اس کے ماں باپ اور گھر والے متوجہ نہیں ہوئے, وہ لوگ بھی گہری نہیں سو رہے تھے, اس کو بھی نماز عشاء پڑھنی تھی, تو پھر صبح اٹھا, ناشتے پہ دسترخوان لگا, آگے بیٹھا دسترخوان پہ, اب گلاس پہ پانی بھر بھر کے پیے جا رہے, ایک گلاس, دو گلاس, تین گلاس, تاکہ ماں باپ بھی پریشان ہو گئے, بھائی تجھے کیا ہو گیا, تو کتنا پانی پی رہا آج, کیا بات ہے؟ کہا یوں ہی تو نہیں ہے, جو رات میں اٹھ کے نماز عشاء پڑھے گا تو پانی سے زیادہ پینا پڑے گا نا. تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اسے یہ بتانا تھا کہ میں آج میں نے نماز عشاء پڑھی ہوئی ہے, اس کو اتنی محنت کری. بعض لوگ تو یہیں آ کے کہتے ہیں مولانا میں آپ کو نماز عشاء میں دعا کرتا ہوں, بڑے آسانی سے کرتے ہیں تو کر رہے ہیں نا، اچھی بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت. یعنی اس لیے کہہ رہے کہ اپنے عمل کو کیوں ضائع کیے، ڈیڑھ لال ہے بیکار میں، فضول میں کیا ملا اس کا. اپنے ایک عمل کو جو بالکل تنہائی کا عمل قرار دیا گیا، آج ہی کل رات میں ایک کلپ سن رہے تھے رہبر انقلاب کی، علماء سے تاکید کر رہے تھے درس خارج میں، علماء سے مجتہدین سے تاکید کر رہے تھے کہ یہ سحر کے وقت کو، آج کے زمانے میں سحر کے وقت کو غنیمت جانو، چونکہ آج کے دور میں اصل سحر کے وقت کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں. اتنا انسان مشغول ہے زندگی، پہلے زمانے میں اتنا نہیں تھا، زندگی میں اتنی بھاگ دوڑ نہیں تھی، زندگی میں اتنے مسائل نہیں تھے، زندگی میں اتنا کمپٹیشن نہیں تھا، زندگی میں اتنی ٹینشن اور اتنی فکر نہیں تھی. تو اور وقت میں انسان کے لیے وقت ہی نہیں مل پاتا کہ وہ اللہ سے اپنے رابطے کو بہت اچھے طریقے سے بنا کے رکھے. البتہ وہاں پہ تاکید کی گیا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم فی صلاتہم دائمون، وہ دائمی حالت ان کی نماز کی نہیں، وہی جو اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، ہر حالت میں یاد رکھتے ہیں، ہر نیک خوبی اور خوشی اور غم اور مصیبت اور ہر حالت میں بھی اللہ کو آسانی سے یاد کر لیتے ہیں. لیکن جو لوگ یاد نہیں کر پاتے کہتے ہیں وہ سحر کا وقت ایک ایسا ہے، ایسی شور گل میں کہ سحر کے وقت سے استفادہ کرے. خاص کر پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے، یہ سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں تو سحری جو ہے وہ تھوڑا اپنی وسیع کریں، سحری کو بڑھائیں، چونکہ سحری کے معنی بتائے تھے پہلے آپ کی خدمت میں. سحری یعنی ہر وہ کام جو سحر میں کیا جائے وہی سحری ہے. سحری کے معنی کھانا نہیں ہے، سحر کے وقت میں چونکہ کھاتے ہیں لہٰذا سحری ہے، کھانا بھی سحری ہے، لیکن سحر کے وقت میں جو بھی کام کریں گے وہی سحری ہو جائے گا. تو اگر پیٹ کے لیے کھا رہے ہیں تو وہ بھی سحری ہے، لیکن روح کے لیے بھی کچھ کھائیں، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو بھی رزق کی ضرورت ہے، یہ بھی بھوکی ہے، یہ بھی پیاسی ہے. کم سے کم ماہ رمضان میں جو ہے جسم کو سحری دے رہے ہیں، ہاتھوں کو دے رہے ہیں، معدے کو دے رہے ہیں، پیٹ کو دے رہے ہیں، تو روح کو بھی کچھ سحری دیں. اور سحری کیا ہے؟ سحری وہی ارتباط ہے، وہی رابطہ ہے جو انسان اللہ سے برقرار کر لے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ عمل کر لے جائے نا، ایک رابطہ، کچھ چند سجدے، چند نمازیں، چند کوئی دعا، کسی بھی حالت میں وہ حالت اپنے اندر انسان پیدا کرے جس کے ذریعے سے وہ اخلاص کی حالت پیدا ہو جائے. سورہ زمر کی آیت نمبر 11 میں فرمایا تھا، سورہ زمر ہی کی آیت نمبر 14 میں، قل اللہ عابد مخلصا لہ دینی، کہہ دو اللہ کی بندگی جو ہے وہ صرف اخلاص کے ساتھ ممکن ہے، باقی ہے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ہے. سورہ اعراف میں ودعوہ مخلصین لہ الدین، اس طرح کے دیگر بھی کلمات ہیں. ابھی یہاں پر اس دعا کے ساتھ گفتگو تمام کرتے ہیں کہ ہم اس بچے کی طریقے سے نہیں رہ جائیں بڑے ہونے کے بعد. جب تک بچے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ خود کو بھی بڑا کر رہے ہوں، اور یہ تڑپ جو ہمارے دل میں ہر وقت ہوتی ہے، اس تڑپ سے اپنے آپ کو، اس کا طریقہ کیا ہے تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ کریں، کیسے اس تڑپ سے اپنے آپ کو بچائیں کہ لوگ جانے، لوگ پہچانے، لوگوں کسی طرح خبر ہو. لوگوں کو خبر ہونے کے لیے فیس بک، ابھی تو بہت سارے ذریعے ہو گئے ہیں، فٹاف جلدی جلدی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، واٹس ایپ پہ، میڈیا پر. دوسرے نہیں آتے تو خود ہی پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کے سب انسان اپنے کیے ہوئے عمل کو ضائع کر رہا، اپنے اچھے عمل کو ضائع کرنے کا سامان فراہم کر رہا. ابھی اس ملٹی میڈیا نے اور اس سب نے جو ہے خود سامان زیادہ فراہم کر دیا ہے، ہر طرف کیمرے لگا دیے ہیں، ہر ہاتھ میں جو ہے موبائل دے دیا ہے، موبائل میں ہر طرف کیمرہ لگا ہوا ہے، جہاں بھی انسان کہیں پہنچتا ہے فٹا تصویریں کھینچ کھینچ کے فٹافٹ بھیجنا شروع کر دیتا ہے، سیلفی لے لے کے بھیجنا شروع کر دیتا ہے. کوئی بھی عمل انجام دیتا ہے فوراً اس کو تصویر نکالنے کی فکر ہو جاتی ہے. یہ جو فکر ہے تصویر نکالی، یہ سیاسی لوگ کریں تو انہیں کرنے دیں، ماں کے پاس جائیں تب بھی تصویر نکالیں، بیوی کے پاس جائیں تب بھی تصویر نکالیں، سیاسی لوگوں کا کام ہی ہے دکھاوا دکھاوا دکھاوا. لیکن صاحبان ایمان کا یہ کام نہیں. صاحبان ایمان کا ہنر یہ ہے کہ تنہائی میں، خاموشی میں سرن ایسے کام کریں کہ سرن کام کرنے کی اتنی عادت انہیں ہو جائے کہ جب اعلانیتاً بھی کام کرنا پڑے تو ان کی زندگی میں کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. کیا فرق نہیں پڑ رہا ہو، انشاءاللہ وہ کل روایات کی سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ انہیں کوئی اس کا اثر ان کی زندگی پر نہیں پڑ رہا ہو انشاءاللہ تعالی. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں ہماری روح کو، ہماری نیتوں کو اور ہمارے عمل کو خالص قرار دے اپنی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ.